کہتا ہوں.
شکریہ.
جو ڈسکشن مولانا صاحب ہمارا جاری تھا, ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ 9 محرم کا دن ہے اور ابن زیاد نے شمر کے ساتھ ایک خط کا جواب کہ جو عمر ابن سعد نے لکھا تھا ابن زیاد کو جب امام حسین سے 1-to-1 ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد, تو جو ابن زیاد ہے اس نے جو ہے وہ جواب بھیجا ہے شمر کے ساتھ.
صحیح.
اس کے بعد پھر کیا ریئیکشن ہوتا ہے جب یہ شمر اس جواب کو لے کر عمر ابن سعد کے پاس پہنچتا ہے؟
صحیح. اب ظاہر ہے کہ یہ جو جواب شمر لے کر آیا تھا اس کے اندر تو خود عمر سعد کے لیے ایک تحریری انداز تھا اور ایک وارننگ تھی کہ اگر تم یہ کام کر سکتے ہو یعنی بیعت طلب کرو, خلاصہ اگر کریں تو اگر وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر ان کے ساتھ انتہائی سخت سلوک کرو, قتل بھی کر دو اور پھر لاشیں پامال کرنے کا بھی تذکرہ اس نے
یعنی بڑا سخت خط کر دیا.
صحیح. اب اس کا شمر تو یہ لے کر آ گیا جس کے اندر یہ تھا کہ اگر یہ کام نہ کرو تو معزول ہو.
پھر شمر
لے کر ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ عمر سعد کا پہلا جو ریئیکشن تھا وہ یہی تھا کہ وہ خود شمر کے اوپر برس پڑا اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ کمبخت یہ تو نے کیا کیا, خدا تجھے سمجھے, خدا تجھے غارت کرے اور اس پیغام کو غارت کرے جو تو میرے پاس لایا ہے, بخدا میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورے پر عمل کرنے سے روک دیا.
وہ بھی سمجھ رہے ہیں
اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کے بن جانے کی امید تھی. اب آپ تبصرہ سن لیجیے گا, خدا کی قسم حسین اپنے کو ابن زیاد کے رحم و کرم پر چھوڑنا پسند کبھی بھی نہیں کریں گے, یقیناً حسین اپنے باپ کا دل اپنے سینے میں رکھتے ہیں, یہ علی کا بیٹا ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی باطل کی بیعت کر لیں. اب شمر نے اس پر کہا کہ ان باتوں کو جانے دو, یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے, اپنے امیر کے حکم پر عمل یا سرداری کو میرے سپرد کرو گے؟ عمر صاحب کے لیے یہ تھا کہ یہاں جا کہے یا نہ کہے, مگر وہی اندر جو دنیا کی جو محبت ہے وہ غالب ہے.
صحیح.
تو بہرحال اس نے کہا کہ نہیں, مہم تو میں ہی سر کروں گا.
اچھا.
کتنی غلط صحیح, جہنم صحیح, آگ صحیح, خدا کا عذاب صحیح, مہم تو میں ہی سر کروں گا.
اس کی باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ اندر سے جو ہے وہ
سیٹسفائی نہیں. ہاں, تمہیں پیادوں کا افسر بنائے دیتا ہوں, شمر کو کہا کہ تمہیں میں جو پیادہ فوج ہے اس کا میں افسر بناتا ہوں. اب اس کے بعد پھر عمر سعد کے لیے بہت ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی وفاداری ثابت کرے, ایسے گویا اب وہ خود ابن زیاد کی نظر میں مشکوک ہو چکا ہے.
ٹھیک.
تو اس نے پھر ایک کام کیا کہ تیر جو ہے وہ چلایا اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف وہ تیر پھینکا.
یعنی یہ حملے کا حملہ,
یہ 9 محرم کو تقریباً عصر کے وقت, شام سے کچھ پہلے.
صحیح.
اور باغات کہا کہ لشکر والوں کو گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں.
اچھا. یعنی یہ 9 محرم کی عصر کے وقت,
عصر کے وقت تقریباً یہ بات ہو رہی تھی. ہو رہی
اس وقت امام کا جو لشکر ہے اس کی کیا,
امام حسین علیہ السلام ظاہر کہ یہ کوئی پیشگی اطلاع کے ساتھ تو نہیں تھا.
ٹھیک ہے.
یہ تو ایسا تھا کہ ٹھیک ہے, اچانک عمر سعد کو یہ حملہ کیا اس نے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے.
سب یہاں تھوڑا سا روکوں گا کہ یہ جو جواب آیا ہے
جی,
اس جواب کو عمر سعد نے پہنچایا امام حسین تک؟
نہیں پہنچایا ہی نہیں. وہ تو ضرورت نہیں ہے, یعنی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, اب اصرار اس پر ہے کہ بیعت تو وہ بیعت تو انہوں نے کرنی نہیں ہے, وہ پہلے منع کر,
عمر سعد بھی جانتے
ہیں, یہ عمر سعد بھی, ہو سکتا ہے یہاں تک اس نے تبصرہ یہی کیا کہ ان کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے.
صحیح.
یہ تو نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ وہ یہ آفر دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں عراق چھوڑ کر چلا جاتا ہوں, مملکت چھوڑ کر چلا جاتا ہوں, اس کو پذیرائی نہیں کی دی جا رہی. تو اب اس کے بعد پھر اس نے یہ بھی پہنچا ہی نہیں, سمپل اس نے تیر چلایا اور یہ کہا کہ اب گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں ہی پھینک رہا ہوں, یعنی وہ رہ گئی حکومت نہیں جانی چاہیے.
ٹھیک.
یہ اس کا اس وقت موٹو بن چکا تھا. اب جب یہ ہوا, اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے پاس عصر کی نماز کے بعد وہ تقریباً ٹیک لگا کر اپنی تلوار سے گنودگی کے عالم میں چلے گئے, تو اونگ سی آ گئی تھی.
اچھا.
اور انہوں نے پھر خواب میں پیغمبر اکرم کو دیکھا اور شہادت کی اطلاع واپس سے کہ اب حسین تم میرے پاس آنے والے ہو. اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو بیدار ہوئے جناب زینب کے ذریعے سے.
اچھا.
حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے وہ اطلاع دی کہ بھیا یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حملہ ہو چکا.
جناب زینب کی
اب باہر تو جو افراد تھے جیسے حضرت عباس اور دوسرے افراد وہ بھی آ رہے, لیکن یہ خیمے سے نزدیک تھے اور ان کو آواز آئی کیا ہوا, کہ اس موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انفارم کیا. اتنی دیر میں, تھوڑی دیر کے بعد کچھ باتیں ہوئی بھائی بہن کے درمیان, اتنی دیر میں حضرت عباس بھی آ گئے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے کہ مولا حملہ ہو گیا. اور امام
زینب سے جو گفتگو ہوئی اس کا کچھ
اس کے اندر وہ مصائب کے جملے ہیں کہ جناب زینب نے سوال کیا, بتایا امام حسین علیہ السلام نے سنا اور اس کے بعد اپنے خواب کا حوالہ دیا.
اچھا.
اور یہ یعنی ظاہر ہے کہ جو ایک بہن کے جذبات ہوتے ہیں وہ ابھر کر سامنے آئے.
صحیح.
اور امام مظلوم نے تسلی دی. اب اس موقع جناب عباس تشریف لائے.
ٹھیک
ہے. کہ مولا حملہ ہو چکا ہے, تو کہا کہ جاؤ معلوم کرو کہ یہ کیا رائے میں تبدیلی, ابھی تو کوئی ایسی یعنی اطلاع تو نہیں تھی.
صحیح.
یہ کیوں اچانک حملہ ہو گیا؟ اور جب حضرت عباس آئے تو جناب زہیر ابن قین اور جناب حبیب وغیرہ وہاں پر موجود تھے.
صحیح.
جو لشکر سے بات کر رہے تھے،
اچھا،
اور یعنی وہ دیکھ رہے تھے، ان کو آبزرو کر رہے تھے اس موقع پر. اب جناب عباس جو ہے
نمائندے بن کے
جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کلیئر انسٹرکشن آ چکے ہیں، آرڈر آ چکے ہیں کہ یا آپ لوگ اطاعت کی بات کریں، کہیں کہ ہم بیعت کرتے ہیں
یا پھر جنگ.
اب حضرت عباس آئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ویٹ کرو، میں پوچھ کے آتا ہوں امام کیا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد تم اپنا جو بھی فیصلہ ہو بتانا. اس دوران اسپیشلی جناب برائے، جناب زہر ابن قین وغیرہ یہ بات کر رہے تھے فوج مخالف سے، اور حضرت عباس تشریف لائے امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور امام کو بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے. تو اب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ عباس اور ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت عبادت کے لیے میں چاہتا ہوں.
حضرت عباس علیہ السلام کو مہلت کے لیے
کہا گیا، یہ خود عباس کا بہت بڑا امتحان ہے.
میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک اتنے بہادر شخص کے لیے کہ جس کے لیے آپ کہیں کہ جی اگر اس سے یہ کہیں کہ جنگ کریں تو وہ شاید اس کے لیے آسان ہے، اس سے یہ کہا جائے کہ مہلت مانگنے کے لیے.
آپ دیکھیے شاہد صاحب، اس کے اندر بنیادی ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ شجاعت صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ کاٹ دو، مار دو، آنکھ نکال دو، اسی کو نہیں کہتے، ورنہ تو اسرائیل بھی پھر بہت بہادر ہے کہ جو مظلوم فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یا لبنان کے اوپر جس نے حملہ کر کے اتنے شہریوں کو قتل کر دیا. یہ تو پھر اگر شجاعت، یہ شجاعت نہیں ہے تو چنگیز خان بھی بہت بڑا بہادر ہے. بہادری اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی قوت غضب کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے، جہاں اس کا استعمال ہونا چاہیے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اس کے فیصلے کے مطابق، اور اپنے ایمان کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر اگر وہ اپنے قوت غضب کو استعمال کرے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں، ورنہ تو تحور ہے اس کے لیے. علم اخلاق کی اصطلاح کے اندر کہ اس کو پھر شجاعت نہیں کہتے، پھر تو تحور ہے. یہ حضرت عباس جو تھے وہ تحور کا جذبہ نہیں تھا ان کے پاس، شجاعت تھی. وارث علی ہیں جو صرف کاٹنا اور یہ نہیں ہے، بلکہ جانتے ہیں کہ کہاں پر تلوار کو اٹھانا ہے اور کہاں پر تلوار کو نیام میں رکھنا ہے.
بہادر شخص کے لیے تلوار نیام میں رکھ کے مہلت مانگنے جانا، یہ خود بہادری،
یہ خود یعنی یہ ضبط نفس کا مقام. اب امام مظلوم کے نمائندے بن کر وہ جاتے ہیں اور ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ عمر سعد کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت عبادت کے لیے چاہیے.
اس کی اور کیا وجہ نظر آتی ہے اس ایک رات کی مہلت مانگنے کی؟ ایک تو وہ وجہ ہے کہ جو پیش کی گئی عبادت کے لیے ہے،
صحیح.
کیا کوئی اور وجہ بھی مصلحت نظر آتی ہے؟
اچھا دیکھیں، تین چیزیں جو جیسے میں سر علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب شہید انسانیت کے اندر ان تین وجوہات کو انالائز کیا. ایک تو عبادت، وہ تو بہت روشن ہے، امام نے خود کہا
صحیح
کہ خدا جانتا ہے کہ میں اس کی عبادت کو کتنا پسند کرتا ہوں، اور وہ ساری رات پر ریفلیکٹ بھی کیا ہے کہ خیموں سے ویسے آواز آ رہی ہے جیسے چھتے سے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے، ویسے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی، کہیں سے اللہ اکبر کی صدا ہے، کہیں سے سبحان اللہ، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، جو پہرے پر ہیں وہ پہرے پر ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ شفٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر عبادت کا
شب عاشور
عبادت میں گزر. ایک تو یہ وجہ بہت روشن ہے. نمبر دو، امام نے شب عاشور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے ایک خطبہ دیا،
پھر
ایک خطبہ دیا، یعنی یہ ساتھیوں کو پھر ایک طرح سے موقع دیا کہ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں ابھی. یہ تو یعنی امام مظلوم کو تو آخر تک فلٹر کیا ہے،
صحیح.
اور یہاں پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں امام کا وہ خطبہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں، راحت و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے. یہ جملہ جو ہے یہ خود بہت بڑا میسج ہے، راحت و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بظاہر صرف اگر نعمتیں ہی آ رہی ہیں تو انسان کہے اللہ کا شکر، نہیں. صحت میں شکرن للہ کہنا یہ تو ہے، مگر بیماری میں بھی انسان کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ وہ کہے شکرن للہ، الحمدللہ. جب وہ صد رزق ہے تب تو وہ کہے گا الحمدللہ، تب بھی نہ کہے تو بہت ہی بدبخت ہے، مگر جب واقعاً رزق کے اندر کچھ تنگی ہے اس وقت بھی انسان کہے الحمدللہ، شکرن للہ. تو یہ جب دیکھیں راحت و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے. بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے خاندان میں نبوت کی عزت عطا فرمائی، پیغمبر اکرم کو ریفر کیا اس میں، قرآن کا علم دیا، دینی معلومات کا خزانہ مرحمت فرمایا، اور ہمیں گوشے شنوا اور چشم بینا یعنی سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں، اور دل دانا کی نعمتوں سے مالا مال کیا، یعنی وزڈم
نعمتیں
گنوائے نہیں. اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ باوفا اور ان سے بہتر نہیں جانتا،
اپنی ٹیم کی
یعنی اس وقت جو افراد موجود ان کے تذکرہ کریں، اور نہ اپنے اعزا سے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نیکوکار اور ادائے حق کرنے والے اعزا کسی کے مجھے معلوم ہے. خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے، آگاہ ہو کہ دشمن کل ضرور جنگ کرے گا.
کلیئر کٹ،
کلیئر کٹ. کل دشمن ضرور جنگ کرے گا، میں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، میں بیعت کی ذمہ داری تم سے ہٹاتا ہوں، رات کا پردہ پڑا چاہتا ہے، اسی کو اپنا مرکب بنا کر روانہ ہو جاؤ، یعنی اسی کا فائدہ اٹھاؤ رات کے اندھیرے میں اور نکل جاؤ، آنے کے لیے پابندی ہے،
جانے
پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم ہی کو میں جانے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ ہر ایک تم میں سے میرے عزیزوں میں سے بھی ایک شخص کا ہاتھ پکڑے اور اپنے ساتھ لیتا جائے، یعنی یہ ایک طرح سے کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ کیوں آ گئے تو کہا ہم تو امام کے ایک رشتے دار کو لے کر آئے، ایک طرح سے ایک بہانہ دینے کے لیے بھی، اس لیے کہ یہ لوگ صرف میرے طالب ہیں، اگر مجھے قتل کر ڈالیں تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اب امام کے ان الفاظ پر جو ریئیکشن ہے، حضرت ابو الفضل عباس علمدار امام مظلوم وہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کس لیے ہم ایسا کریں، اب میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کس لیے ہم ایسا کریں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ ہرگز نہیں، خدا ہم کو یہ روزے بد نصیب نہ کرے، یہ روزے بد نصیب نہ کرے، یعنی ایسا برا دن ہمیں نصیب نہ ہو کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہنے کی تمنا کریں۔ اور اس کے بعد دوسرے افراد نے بھی امام یہ حضرت عباس کی تائید میں کلمات کہے۔
تھوڑا سا میں آپ کو روکوں، ناظرین ہم ڈسکس کر رہے ہیں شب عاشور کے واقعات کو، اور شب عاشور میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا ہے، اور اب جو امام حسین کے ساتھی ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہے اس پر ہم اپنے ڈسکشن کو جشن کیا رہا۔ آپ نے بیان فرمایا حضرت عباس علیہ السلام کا ریئیکشن کہ انہوں نے جو ارشاد فرمایا تھا، دیگر ساتھیوں کا کیا ریئیکشن؟
جی یعنی اب دیکھیے، خود امام مظلوم کا یہ جو خطاب تھا اس کے بعد بعض کتابوں کے اندر تو یہاں تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کر دیا کہ اگر کوئی روشنی کی وجہ سے، اگر جب باہر تو اندھیرا ہے مگر یہاں تو چراغ روشن ہے، کہ اگر کوئی چراغ کی روشنی کی وجہ سے شرما شرمی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، لو میں نے چراغ بھی گل کر دیا، اب تم چلے جاؤ۔
صحیح،
اب جب چراغ روشن کیا گیا تو گریے کی صدائیں تو ہیں مگر کوئی ایک شخص بھی کم اس وقت نہیں ہوا۔ اب امام مظلوم حضرت عباس علمدار کا ریئیکشن جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب اس کے بعد اولاد عقیل کو مخاطب کر کے،
جناب مسلم
کی جو فیملی بالکل نیئر ونس جو تھے ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تو مسلم کا قتل ہو چکنا بہت کافی ہے، تم چلے جاؤ،
آپ کی فیملی سے
ہاں ایک قربانی تو آ چکی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کہا، ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی مزہ نہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو یاد دلاؤں، یہ بعض احباب جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہی ہو گئے، یعنی جب بیان کرتے ہیں کربلا کے واقعات کو تو کہتے ہیں کہ یہ تو مسلم بن عقیل کے جو گھر والے تھے اور ان کے یعنی جو فیملی والے تھے ان کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام، ورنہ تو امام حسین علیہ السلام درمیان سے جا رہے تھے۔ جی ان غلط ہے، جو درمیان میں بھی سالبیہ کے مقام پر بھی جو پوچھا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے سامنے جو اسدی افراد تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مولا آپ کی جان خطرے میں، تو وہ تو خطرے میں ہے ہی، وہ کہاں خطرے سے باہر، مگر یہاں پر یہ کہنا کہ مثلا یہ کہ یہ اولاد عقیل کی وجہ سے کہ انہوں نے انتقام کی بات کی، اور چونکہ یہ عربوں کا ایک انداز تھا ایک انتقامی جذبہ، یہ نان سینس ہے، یہ زیادتی ہے، کربلا کے واقعے کو اس کی اہمیت کو کم کرنے کی یہ ایک غلط طریقہ غلط کوشش ہے، تجزیہ کریں طریقے سے کریں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے شب عاشور، پھر امام جب ان سے یہ کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے پاس زندہ رہنے کا کوئی مزہ نہیں، یہاں پہ کوئی جناب مسلم بن عقیل کی تو بات بھی نہیں ہے، ورنہ تو ان کو کہنا چاہیے ہم تو جائیں گے کوفہ کچھ بھی کر کے، ابھی تو ہم جا رہے ہیں اور ہم جائیں گے پھر بعد میں کوفہ اور پھر کوفہ جا کے ہم انتقام لے کے، نہیں ابھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کی منزل ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو رشتے داروں کی بات ہوگی، اس کے بعد پھر جناب
یہاں پر وہ واقعہ بھی آتا ہے، وہ جناب زینب جو ہیں انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ کیا آپ نے اپنے ساتھیوں
کو چیک،
یہ بھی نو محرم ہی کا،
یہ شب عاشور کا ہی ہے، یہ بھی شب عاشور ہی کا واقعہ ہے کہ جس میں جناب زینب نے اپنے بھائی سے یہ سوال کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یعنی اب یہ رات کے اندر پھر دیگر تمام جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم بی بی اگر آپ کہیں تو ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردن شہرک جو ہے اسے کاٹ دیں۔ جب امام سے جناب زینب کے یہ مکالمے کو جیسے کہ خیمے کے پیچھے ایک وہ جو پہرا دے رہے تھے انہوں نے سن لیا، ان کے کانوں میں یہ آواز آ گئی، تو انہوں نے تمام ساتھیوں کو بھی بلا کر کہا تھا کہ غضب ہو گیا، ہماری بی بی کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں، تو پھر انہوں نے یہ جملہ کہا اور بی بی نے پھر ان کو دعائے خیر بھی دی تھی۔ اب اس موقع پر جو ہم ابھی بات کر رہے تھے، جناب مسلم بن اوسجۃ اسدی، یہ وہی جو کوفے کے اندر بھی تھے، خطوط لکھنے والوں میں بھی شامل ہیں اور پکے ہیں،
صحیح
بوڑھے ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، صحابی مولا بھی ہیں، صحابی امام حسن بھی ہیں، اور اب صحابی امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے اور تلوار چلاؤں گا جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ٹھہر سکے
صحیح.
اور میں آپ سے کسی طرح جدا نہ ہوں گا. اگر ہتھیار نہ ہوں گے کہ جن سے جنگ کروں تو میں انہیں پتھر ماروں گا اور آپ کی حمایت کروں گا یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر اس جان کو نثار کر دوں. سعید بن عبداللہ ایک اور امام کے چاہنے والے کربلا کے شہید, وہ کہتے ہیں بخدا ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر لیں کہ ہم نے رسالت میں آپ کے غائبانہ حق کو آپ کے بارے میں ادا کر دیا. بخدا اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں قتل ہوں گا پھر زندہ کیا جاؤں گا پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا, میری خاک ہوا میں منتشر کر دی جائے گی اور ایسا ہی میرے ساتھ 70 مرتبہ ہوگا تب بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک آخری مرتبہ بھی آپ کے قدموں پر موت نہ آ جائے. یہ جائے کہ یہ تو ایک مرتبہ کا قتل ہونا ہے اور اس کے بعد دائمی عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جناب زہیر ابن خین
یعنی اپنی وفاداری کا سب جو ہے وہ ایک طریقے سے اعلان کر رہے ہیں
اور یہ فقط یعنی پکی بات ہے
ٹھیک
ہے, سب کے سب شہید ہوئے ہیں. زہیر ابن خین وہ فرماتے ہیں باخدا میری تو آرزو یہ ہے کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہوں پھر قتل کیا جاؤں, ایسا ہی 1000 مرتبہ ہو مگر کسی طرح آپ سے اور آپ کے خاندان کے نوجوانوں سے ان مصائب کو دور کرنے کی کوشش کر سکوں. دیگر اصحاب نے بھی اسی قسم کی باتیں کی اور اس کے بعد پھر امام مظلوم نے ان سب کو دعائے خیر دی اور اپنے خیمے میں واپس تشریف لے گئے.
اجازت صاحب ایک شب عاشور کا ایک جو واقعہ ملتا ہے
جی
وہ جناب قاسم کے حوالے سے ہے.
صحیح
کہ جناب قاسم نے اور ایک سوال کیا تھا کہ کیا کل کے شہدا میں بھی ہوں گا یا نہیں.
صحیح
تو اس پر امام کی جو گفتگو رہی تھی اس حوالے سے تھوڑا سا عرض کریں گے.
جناب قاسم ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کے یتیم تھے,
امام حسین کے بھتیجے
بھتیجے ہوئے ہیں اور ان کی والدہ جن کا مشہور نام بر صغیر کے اندر زیادہ تر مشہور ہے ام فروہ. اب یہ جناب قاسم علیہ السلام جو ہیں ان کا سن اگر آپ دیکھیں تو نابالغی کا سن ہے, 13 برس مشہور 13 برس کا سن. اب یہ حضرت قاسم علیہ السلام جب یہ گفتگو خیموں کے اندر ہو رہی تھی اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سب کو ان کی شہادت کی خبر دیے کہ تم بھی شہید ہوں گے تم بھی شہید ہوں گے تم بھی شہید ہوں گے. اب اس موقع پہ جناب قاسم گویا اپنے آپ کو اونچا کر کر کے کہ شاید میرا بھی تذکرہ ہے میرا بھی تذکرہ ہے. یعنی کربلا میں تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو زندگی ذلیل ہو رہی ہے, یعنی یہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ تو ذلیل ہوئی ہے.
صحیح
وہاں پہ تو آخرت کی جو زندگی ہے اس کی واقعا اس معراج پر بات ہے کہ شاید اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا.
صحیح
اب جناب قاسم علیہ السلام جب اس کا تذکرہ نہیں کیا اس وقت اس موقع پر اور جب یہ امام اپنے خیمے کے اندر چلے گئے تو اس موقع پر جناب قاسم امام مظلوم کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ چاچا جان یعنی اب امام حسین علیہ السلام باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا یعنی یہ تو رات کا وقت ہے بڑوں کے عبادت کا وقت ہے بچوں کے سونے کا وقت ہے.
صحیح
تو جاؤ آرام کرو. کہ چاچا جان ایک سوال پوچھنا ہے, سوال یہ ہے کہ کیا کل کے شہدا میں میرا نام شامل ہے کہ یہ سعادت مجھے بھی نصیب ہونے والی ہے. اب اس موقع پر امام مظلوم پہلے بچے کا ایک امتحان لیتے ہیں ایک سوال کرتے ہیں کہ کیف الموت عندک, کیا قاسم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے. اور حضرت قاسم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں احلا من الاصل,
شہد سے زیادہ
کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت میرے نزدیک. اب امام مظلوم جواب دیتے ہیں کہ بیٹا کل شہید ہونے والوں میں تمہارا کیا تذکرہ ہے, تمہارا 6 مہینے کا جو بھائی کزن یعنی حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ بھی شامل ہے. اب جب جناب قاسم نے یہ سنا تو اس کے بعد پھر ایک دم جوش میں آ کر کہے کہ علی اصغر تو اتنا چھوٹا 6 مہینے کا بچہ ہے تو وہ تو میدان میں تو نہیں جا سکتا, تو کیا یہ ہمارے خیموں میں آ کر قتل کریں گے. تو اس موقع پر امام مظلوم نے انہیں ایک ڈھارس دی کہ نہیں علی اصغر کو میں خود اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا. مگر بہرحال قاسم علیہ السلام کو معلوم تھا شام غریبہ کے بعد تو یہ سب کچھ ہونا.
اسی شب عاشور میں جناب رباب کا بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پریشان تھی کہ میں تو سب قربانی دیں گے سب اپنی اپنی طرف سے قربانی دیں گے لیکن میرا جو
بچہ ہے وہ
تو 6 مہینے کا ہے چل
جا بھی نہیں سکتا. وہ اس میں پھر جناب رباب جو ہے ان کو بھی تسلی یہ دی گئی کہ جو 6 ماہ کا علی اصغر ہے اس کا جات تو ایسا ہوگا کہ دنیا تلی اکبر کے جات کو بھی بھول جائے گی قاسم کے جات کو بھی بھول جائے گی. وہ اسی اعتبار سے ورنہ جناب رباب کی یعنی اب دیکھیے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اچھا ہے 6 ماہ کا میرا بچہ ہے وہ تو بچ جائے گا, یہ نہیں بلکہ الٹا ہے کہ افسوس مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ قربانی نہیں دے سکے گا. اور پھر یعنی ان کو یہ تسلی دی جاتی ہے کہ نہیں یہ قربانی تو سب قربانیوں سے بڑی ہو جائے گی.
جناب زینب میں بھی جناب محمد کو اسی طریقے سے
جناب لیلہ کے بارے میں ملتا ہے جناب ام لیلہ کہ وہ جناب علی اکبر کو تیار کر رہی تھی اور نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا علی اکبر کل کربلا کے میدان میں مجھے ذلیل مت کروانا.
صحیح. اچھا صاحب ایک اور امپورٹنٹ واقعہ شب عاشور کا جو ملتا ہے وہ ہے جناب حر کے حوالے سے. کہ جناب حر جو ہیں وہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر جو ہے وہ باقاعدہ امام کے ساتھ آ گئے تھے.
صحیح.
اس کا کیا مطلب؟
اچھا وہ شب عاشور کا نہیں ہے, وہ روز عاشور کا ہے.
وہ روز عاشور,
روز عاشور. شب عاشور تو جناب حر کی کیفیت جو ہے,
اچھا,
وہ جنت اور جہنم کے درمیان والی تھی.
صحیح.
یعنی جناب حر وہ اس پوزیشن میں تھے, وہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. انہیں تو یہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی جنگ ہونے والی, اس لیے کہ امام کی جو روش تھی وہ اتنی مصالحت کی طرف وہ روش تھی کہ جناب حر یہی سمجھ رہے تھے کہ نہیں بدر کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی. صحیح. اور مجھے یہ ذلت, یعنی اس وقت ان کی کیفیت تقریباً عمر ابن سعد سے مطابقت رکھتی تھی.
صحیح.
آہستہ آہستہ وہ ترقی کر رہے تھے.
اچھا.
رات بھر وہ اسی اضطراب کے اندر رہے. ظاہر ہے کہ امام مظلوم کے خیموں سے اللہ تعالیٰ کی صدائیں آ رہی ہیں.
صحیح.
اور ریگستان کی خاموشی کو توڑتی ہوئی کانوں تک پہنچ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچے پکار رہے ہیں, پیاس 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 پیاس. اور پھر حر کو یاد بھی آ رہا ہے کہ جب ہم لوگ آئے تھے
پیاسے تھے
اور پیاسے تھے اور مرنے کے قریب تھے تو یہی حسین تھے کہ جنہوں نے ہم سب کو سیراب کیا تھا. اور اب کربلا کے اندر اس وقت تو جو فوج تھی تو 1000 کی تھی, اس کے سردار بھی یہی تھے.
صحیح.
تو ابن زیاد کے حکم پر عمل بھی جو کیا تھا بظاہر تو انہوں نے کیا تھا.
یہی شرمندگی ہے کہ میں ان کو لے کر آیا,
میں ان کو لے کر آیا. تو اب یہ رات تو انہوں نے اس عالم میں گزاری, تب اس کے بعد پھر جب دن نمودار ہوا تو اس کے بعد پھر, یعنی یہ خود ایک رات کی مہلت مانگنے کا ایک پرپز اور وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو فوج مخالف ہے وہ ایک مرتبہ پھر اپنے کردار کا جائزہ بھی لے لے اور سوچ بھی لے کہ اسے کیا کرنا ہے. اور ایز اے ریزلٹ واقعی جناب حر نے پھر نیکسٹ ڈے وہ کام کیا. تو آپ خود سوچیے, یعنی مادیات کے اعتبار سے مادی زندگی کس طرف ہے. یہاں پر تو امام تو جو ساتھی ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم سب نے شہید ہونا ہے. وہاں پر اگر اگر بچنے کے امکانات ہیں تو وہاں پر, یہاں پر ظاہری ہے دنیا کی زندگی تو ختم. جو بچنے کی بات ہے دنیاوی اعتبار سے تو عمر ساتھ رہ کی حکومت ملے گی, شاید مل جائے, انعام ملے گا, اکرام ملے گا, گھر بن جائے گا, محل بن جائے گا, پتہ نہیں یہ ہو جائے گا, یہ ساری چیزوں وہاں پر ہے. اور حر جو ہے وہ ان سب چیزوں کو لات مار کے ٹھکرا کے امام مظلوم کی طرف آتے ہیں. اور پھر ان کا تو وہ انداز بھی, وہ اپنے بیٹے کو بھی لے آئے اور اپنے ہاتھ بھی بندوا لیے. اور پھر جب وہ جا رہے تھے تو اس موقع پر پھر یعنی امام مظلوم استقبال کر,
کوئی ایسی چیز کے جس نے جناب حر کو باقاعدہ کھینچا ہو, بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کوئی ایک ایسی چیز آپ,
ایک تو خود دیکھیں نا, یعنی یہ والا جو احساس, جیسے کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ خود یہ احساس کہ ہم پانی بند کرنے والے اور انہوں نے ہمیں پانی پلا کر سیراب کیا تھا, ہمارے جانوروں تک کا سیراب کیا تھا. کردار امام حسین علیہ السلام کا, کردار یزید کا, وہ تو پہلے سے کمپیریزن سب کے ذہن میں تھا ہی آلریڈی. اب سارا مسئلہ یہ تھا کہ اندر سے جو ضمیر ایک الارم بجا رہا ہے کیا کیا جائے. یعنی یہ بالکل فجر کی نماز کے بعد جو الارم بج رہا ہے, آیا اس الارم کو سننے کے بعد مسلے پر آتے ہیں یا اس الارم کو بند کر کے پہلو بدل کے سو جاتے ہیں.
اور حر کے دل میں ویسے ہی جناب سیدہ کی بھی ایک عظمت جو ہمیں ایک واقعہ,
بالکل بالکل, یعنی جس موقع پر یعنی یہ
جناب امام حسین نے کہا تھا
کہ روکا تھا کہ نہیں میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا, تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے جھلکا تھا سکلت کو امو کو, یا حر اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, کس کی لگام پر ہاتھ ڈالا. اور اس موقع پر حر نے یہ جملہ کہا تھا کہ آپ نے تو میری ماں کا نام لے بھی لیا لیکن میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کیے لے بھی نہیں سکتا. پروفیسر عطا شاہ صاحب ڈیرا غازی خان کے کالج کے پرنسپل رہے اور بڑی ہی علمی شخصیت ہیں, وہ ایک جملہ کہتے ہیں اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ حر کو جناب سیدہ کے احترام نے بچا لیا.
صحیح.
جناب سیدہ کا احترام جو اس کے دل میں موجود تھا یہ اسے ہدایت تک لے آیا,
ورنہ حر سے جناب حر,
حر سے جناب حر بنا دیا. ورنہ تو آپ دیکھیے وہ لعنت کا مستحق تھا, جس طرح سے دوسرے جتنے قاتلین ہیں یزید سے لے کر عمر سعد تک یہ سب کے سب ملعون ہوئے. حر جو ہے وہ علیہ السلام کی کیٹیگری کے اندر چلا گیا تو کس نے اسے علیہ السلام بنایا.
صحیح.
یہ اس کا جو فیل تھا, جو اس کا فیصلہ تھا, اس کی ایک بنیادی وجہ پروفیسر عطا شاہ صاحب کے اس جملے کی روشنی میں کہ احترام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا.
بہت شکریہ آغا صاحب. ناظرین, شب عاشور کے واقعات تک ہم اس پروگرام میں ڈسکس کر چکے. یقیناً کل ہم عاشور کے دن کے جو واقعات ہیں اور اس حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پر مجھے اور ہمارے ساتھ مولانا محمد رضا داودانی صاحب کو اجازت